من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق. امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کے بعد جہاد کے مضمون کو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جہاد کے مضمون کی تمہید ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے، کئی ہزار تھے، حاضر الموت، نکلے جو صحیح تو موت کے ڈر سے. فقال لهم الله، بس ان سے کہا اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم احیاهم پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ حکم جہاد کی تمہید ہے، اور اس میں تخویف ہے، ڈراوا. اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے کسی قبیلے کا ہے. جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرو، لڑو، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے اس ڈر سے کہ جہاد کریں گے تو موت آ جائے گی، مر جائیں گے. عبرت کے لیے اللہ نے ان سب کو مار دیا. مسلمانوں سے اللہ کہنا چاہتے ہیں، تم نے اس طرح نہیں ہونا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حکمِ جہاد تیسری بار، اور لڑو اللہ کی راہ میں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. وہ سنتا ہے کہ تم میں سے کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور کون جہاد سے متنفر کرتا ہے، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ کون دین کی خاطر جہاد کرتا ہے اور کون مال غنیمت اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے. وہ جانتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو. کون شخص ایسا ہے جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا، عجیب طریقے سے انفاق کی ترغیب ہے. ویسے نہیں دیتے ہو تو قرض دے دو، اپنے دوستوں کو، برادری والوں کو بھی تو قرض دیتے رہتے ہو. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر بڑھا دے گا اللہ اس بندے کے لیے، بڑھانا کئی گنا، اضعافاً کثیرا، یعنی اس کے ثواب کو. سات سو گنا، یہ تو وعدہ ہے آگے آ جائے گا، اس سے بھی زیادہ اگر اللہ چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا. واللہ یقبضو، اللہ تنگی کرتا ہے، ویبسطو، اور اللہ فراخی کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، رزق کو تنگ کرنا اور رزق کو فراخ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا. مال کا بڑھانا اور زیادہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. الم تر الى الملا من بنی اسرائیل، ترغیب علی الجہاد. ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جی. جنہیں جہاد کا حکم دیا گیا، ان میں سے کچھ پیچھے ہٹ گئے، تھوڑے سے رہ گئے. انہوں نے جہاد کیا تو اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار کر دیا. اللہ تعالی مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو پیچھے ہٹ گئے، بزدل ہو گئے، بلکہ ان لوگوں کی طرح بنو جو تھوڑے تھے اور بڑے لشکر سے ٹکرا گئے. بنی اسرائیل کے کئی علاقوں پر قوم عمالکہ نے قبضہ کر لیا تھا. یہ حضرت عیسیٰ سے 1000 پہلے کی بات، 1000 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ السلام. حضرت شموئیل ضیاء الرحمان ادھر گھنٹی دے کے نا، اے او ننی ہو سی اس نے دے دے، دوسرا دوسری کاپی دے دے، دوسری کاپی جو لکھی. پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ السلام. امالکہ قوم نے ان کے کئی علاقوں بستیوں پہ قبضہ کیا، ان کے بچوں کو مارا، جو کچھ فاتح قوم کرتی ہے وہ سب کچھ کیا. تو یہ جو بنی اسرائیل کے اچھے لوگ تھے، حضرت شموئیل پر ایمان لانے والے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ امالکہ سے جہاد کرنا چاہیے اور اپنی بے عزتیوں کا بدلہ لینا چاہیے اور اپنے علاقے بھی خالے کروانے چاہیے. اس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے. الم تر الی الملأ، کیا تو نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف جو بنی اسرائیل کی تھی، من بعد موسیٰ، اور وہ حضرت موسیٰ کے بعد ہوئے. اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، شموئیل جی، ابعث لنا ملکا، مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں اللہ کی راہ میں. آپ ایک کمانڈر مقرر کریں، ایک امیر بادشاہ جس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، امالکہ قوم سے اپنے علاقے خالی کروائیں. پیغمبر چونکہ ان کے آباء و اجداد کی خباستیں جانتا تھا، اس لیے پیغمبر نے کہا، حل عسیتم، ہو سکتا ہے، توقع ہے، ان کوتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر لڑائی فرض کر دی جائے، اللہ تقاتلو، تو اس وقت تم نہ لڑو، تمہارا پرانا وتیرہ ہے غداری کرنا. اگر اللہ کی طرف سے قتال فرض کر دیا جائے، ایک قائد مقرر کر دیا جائے، تو تم نہ لڑو. قالو، کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہوا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے رستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے. ہماری آل اولاد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، گھروں سے ہمیں نکال دیا، کیوں نہیں لڑیں گے، ضرور لڑیں گے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، قتال، جنگ، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، 313، باقی سب نے انکار کیا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم، تفصیل ہے جی اجمال کی، پہلے اجمالاً ذکر کیا، اب اس کی تفصیل کرنے لگے ہیں جی. اللہ ما قبل کی تفصیل ہے. قال لهم نبیهم، کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہا ان سے ان کے نبی نے یعنی شموئیل نے، ان آیتا، قال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. طالوت نامی شخص کو اس نے تمہارا سربراہ، قائد اور سپہ سالار مقرر کر دیا ہے، اس کی قیادت میں جنگ کرو. قالو، تو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کس طرح ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی ہمارے اوپر، اس کو ہم بادشاہ مان لیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور طالوت کو نہیں دی گئی کشادگی مال کی، وہ تو غریب آدمی ہے، اس کا تو معاشرے میں مقام ہی کوئی نہیں، ہم دولت والے پیسے والے چودھری، تو بادشاہ اور سپہ سالار تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا، اس کو تو کوئی مال کی کشادگی نہیں ملی۔ کالا، پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے تم پر۔ تین وجہ بیان کی وقت کے پیغمبر نے تالوت کی بادشاہی کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے تالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ دوسری وجہ زادہ بسطتن فی العلم والجسم، زیادہ فراخی دی اس کو، بسطتن فراخی۔ زیادہ فراخی دی اس کو علم میں اور جسم میں، طاقتور زیادہ ہے، جسم کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے وہ طاقتور ہے۔ دو، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی سلطنت، من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ قوم نے کہا کہ تالوت کی بادشاہی کی کوئی علامت، کوئی نشانی کہ یہ بادشاہ ہے اور اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کی کوئی علامت؟ قال لهم نبیهم، کہا ان سے ان کے نبی نے ان آیت ملکی ہی، بے شک بادشاہی اس کی، بے شک نشانی اس کی سلطنت بادشاہی کی، ان یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فی سکینۃ من ربکم، جس میں تسکین خاطر ہے، جس میں تسلی خاطر ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، دل جمی کا سامان، تسکین کا سامان ہے اس صندوق میں، و بقیتن، اور کچھ چیزیں، کچھ بقیہ جو چھوڑ گئے موسیٰ اور ہارون کی اولاد، کچھ بچی ہوئی چیزیں، یوں میں نہ کر لو، بقیتن، کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑ گئے موسیٰ اور ہارون کی اولاد، تحملہ الملائکہ، اٹھا کے لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، ان فی ذلک لآیت لکم، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ سکینتن، جس کا معنی ہم نے کیا دل جمی، تسکین خاطر، تسلی خاطر، آرام دل، اس سے مراد توریت کا ایک نسخہ ہے جو خود حضرت موسیٰ نے اپنے دست مبارک سے بطور تبرک اس صندوق میں رکھا تھا۔ بقیت مما ترکا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کی اولاد کے کچھ تبرکات۔ حضرت صاحب کہتے ہیں سکینت من ربکم و بقیت، یہ واو تفسیریہ ہے، یہ بقیت جو ہے یہ سکینت کی تعریف تفسیر ہے، جس میں دل جمی کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہ کیا ہے، وہ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑ گئے موسیٰ اور ہارون کی اولاد. جب فلسطینی امالکہ قوم امالکہ ان پہ غالب آئے تو یہ صندوق بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے. ان کو اس کی بڑی پریشانی تھی کہ اس میں توریت کا وہ نسخہ جو حضرت موسیٰ کے دست مبارک سے اس میں رکھا گیا تھا اور کچھ بچی ہوئی چیزیں حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی اولاد کی, وہ تو ہمارے پاس بڑے ایک اعلیٰ چیز تھی, قوم امالکہ اس کو لے گئے. ادھر جب سے قوم امالکہ اس صندوق کو لے گئے انہیں چین نہ نصیب ہوا, تکلیفیں ہی تکلیفیں, مصیبتیں ہی مصیبتیں. چنانچہ ان کے دل میں آیا کہ یہ ساری چیزیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں. انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے اس کو ہانک دیا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس صندوق کو تالوت کے سامنے آ کے رکھا. یہ نشانی تھی تالوت کی بادشاہی کی. ابن کثیر نے لکھا جی, ابن عباس کا قول, جاءت الملائکۃ تحمل التابوت بین السماء والارض حتی وضعته بین یدی تالوت والناس ينظرون, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر سے ایک صندوق اتر رہا ہے اور تالوت کے سامنے آ کے رکھا گیا. یہ اس کی بادشاہی کی علامت تھی. فلما فصل تالوت, اب تو اس کی بادشاہی کی علامت اللہ کی طرف سے آ گئی, ٹھیک ہے جی, اب یہی بادشاہ ہے, جہاد کرتے ہیں. پس جب الگ ہوا تالوت یعنی شہر سے, شہر سے فوجیں لے کر تالوت باہر نکلے. پس جب الگ ہوا شہر سے تالوت بالجنود فوجیں لے کر, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اب آزمائش بھی تو کرنی تھی کہ کھرے کتنے ہیں کھوٹے کتنے ہیں. اگر ان کو الگ نہ کیا گیا تو یہ کھوٹے میدان جنگ میں کھروں کو بھی خراب کریں گے, فساد کریں گے, بکواسات کریں گے, بزدلی کی باتیں بنائیں گے, لہذا ان کو چھانٹ کے یہیں الگ کر دینا چاہیے. اس کے لیے ایک تدبیر کی گئی, کہا تالوت نے, ان اللہ مبتلیکم بنہر, بے شک اللہ آزمانے والا ہے تم کو ایک نہر کے ذریعے. فمن شارب منہ, جس نے پانی پی لیا اس میں سے, فلیس منی, اے لیس من اصحابی, فی ھذا الحرب, اس لڑائی میں وہ میرا ساتھی نہیں, قرطبی, رستے میں پانی کہیں مل نہیں رہا تھا, بڑی پیاس شدت کے بعد ایک نہر آنی تھی, تو وہاں ان کی آزمائش ہو رہی ہے. جس نے وہاں سے پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا اس جنگ میں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ, اور جس نے اس کو نہ چکھا, فَإِنَّهُ مِنِّي, وہ میرا ساتھی ہوگا, إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, مگر جس نے ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لیا, مگر جس نے بھر لیا ایک چلو بیدی ہی اپنے ہاتھ, ایک چلو پینے کی اجازت ہے بس, جتنا ہاتھ میں آئے اس حد تک پی سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. فشاربوا منہ، سب نے پانی پی لیا اس سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے تھے ان میں سے، 313 رہ گئے۔ فلما جاوزہ، پھر جب پار اترا اس نہر کے، ہوا وہ تالوت اور ایمان والے ماہو اس تالوت کے ساتھ پار اترے، تو سامنے دیکھا 90,000 فوج ہے، تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے لیے قوت نہیں طاقت نہیں جالوت کے مقابلے کی اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی۔ مقابلے میں جو لشکر تھے ان کا سالار جالوت تھا، بڑا بہادر پہلوان، کہاں ہم 313 اور کہاں 90,000۔ کچھ مفسرین نے 300,000 کی تعداد بھی ذکر کی جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ نہیں بھائی، آج کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ، کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا، ظن بمعنى یقین، قرطبی، کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ انہوں نے ملنا ہے اللہ کو، قیامت آنی ہے یا مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، آخر آج نہیں تو کل ہم نے اللہ کے پاس جانا ہی ہے، تو آج ہی چلتے ہیں شہادت پا کے۔ وہ کہنے لگے کم من فیت قلیلہ، کتنی مرتبہ ہوا، کم کتنی مرتبہ ہوا کہ جماعت تھوڑی، غلبت فیتن کثیرہ، غالب آ گئی بڑی جماعت پر، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کتنی مرتبہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئیں، تو آج ہم تھوڑے ہیں، لڑیے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ساتھ ہے ٹھہرنے والوں کے۔ شاہ عبد القادر نے معنی کیا جی صابرین کا، ٹھہرنے والے، جمنے والے۔ ولما برزو، پھر جب وہ سامنے ہوئے، فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالو، تو دعائیں مانگنے لگے، کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب، افرغ، پلٹ دے، پلٹ دے، ڈال دے ہم پر صبر، مضبوطی، وثبت اقدامنا، اور محکم رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ انہوں نے دعائیں مانگی، جرت کے ساتھ سامنے آ گئے، کوئی پرواہ نہ کی جانوں کی۔ فہزموہم بإذن اللہ، پس انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے۔ 313 90,000 پہ غالب آ گئے، پس شکست دے دی تالوت کے لشکر نے، ہم جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ داؤد سے مراد حضرت داؤد ہیں جی، پیغمبر۔ ان کے سالار جالوت کو حضرت داؤد نے قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی اس داؤد کو اللہ نے بادشاہی، وَالْحِکْمَتَ، اور حکمت مراد نبوت ہے جی، یا حکمت سے مراد عام ہے دانائی، حکومت کو چلانے کے گر، وعلمہ مما یشاء اور سکھایا اس کو جو چاہا، زریں بنانے کا فن، فہضموہم باذن اللہ، یہ مقصودی جملہ ہے جی، تھوڑے تھے لشکر کم تھا، دعائیں مانگی، جم کے لڑے، دلوں میں ہمارا خوف تھا، مخلص تھے، بڑے لشکر پہ غالب آ گئے، تم بھی اگر کبھی تھوڑے ہو وہ تو پرواہ نہیں کرنی، اسی طرح ہم تمہیں بھی فتح دیں گے، ولولا دفع اللہ الناس، مشروعیت جہاد کی علت، پہلی جہاد کیوں فرض کیا گیا، اس کی پہلی علت جی، علت کیا ہے جی، اگر ظالموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کو کھڑا نہ کرے تو پھر تو ساری زمین ظلم سے بھر جائے، ظالم سب کو رگیتے چلے جائیں، مارتے چلے جائیں، ظلم کرتے چلے جائیں، انہیں روکنے والا کوئی نہ ہو، یہ جہاد کی مشروعیت کی پہلی وجہ، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہٹائے اللہ لوگوں کو، اگر نہ ہو یہ بات، اگر نہ ہو ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، بعضہم ببعضن، ایک کو دوسرے کے ذریعے، بعضہم ببعضن، ایک کو دوسرے کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جائے، سارے روئے زمین پہ پھر تو فساد ہو جائے، ظالم کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے، اس لیے جہاد فرض کیا گیا کہ کچھ لوگ اٹھیں اور ظالموں کا راستہ روک لیں، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر، انہوں نے جہاد کا حکم دے کے اس فساد کو روکا، سن 78-80 میں جب روس افغانستان میں آیا تو اگر اس وقت وہ غریب لوگ طالب علم مدارس کے جتنا اسلحہ ان کے پاس میسر تھا، 12 بور بندوقیں، ڈنڈے، پتھر، اگر وہ نہ روکتے اور اپنی جانیں پیش نہ کرتے تو پھر روس افغانستان کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا، لیکن اللہ نے ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اس کے مقابلے میں نہتھے طالب علموں کو کھڑا کر، انہوں نے اس کا رستہ روک لیا، نصر اللہ لنگڑیال، اس طرح کے لوگ جو بالکل ابتدائی طور پر روسیوں کے مقابلے میں آئے، نصر اللہ لنگڑیال آج کل ہندوستان کی قید میں ہیں، گرفتار ہیں، یہ پہلی کھیپ میں ہیں جو 6-7 طالب علم پاکستان سے گئے اور 12 بور بندوقوں کے ساتھ انہوں نے رستہ روکنے کی کوشش کی، پھر ایک قافلہ بنتا چلا گیا، پھر لوگ ملتے چلے گئے، نصر اللہ لنگڑیال نے ایک کلاشن کوف کے بلبوتے پر 6 ہیلی کاپٹروں کا مقابلہ کیا، جن میں سے ایک کو مار گرایا. 6 ہیلی کاپٹر اس کے اوپر ہیں، وہ نیچے پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس ایک کلاشن کوف ہے، 6 ہیلی کاپٹر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. ہندوستان میں جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے یہ کہا ان ہندوستانیوں سے، ایک بندوق دے دو اور پھر گرفتار کر، اگر تم میں جرت ہے ایک بندوق مجھے دے دو اور پھر مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ کہ کیسے گرفتار کیا جاتا ہے. تو وہ مظلوم لوگوں کو اللہ اٹھا دیتا ہے، نہتھے لوگوں کو اللہ اٹھا دیتا ہے تاکہ ظالموں کا راستہ روک دیا جائے. اگر نہ رکے نہ اٹھے کوئی تو پھر جس طرح امریکہ آ رہا ہے، جگہ بن گیا ہے، بدماش بن گیا ہے، افغانستان پر، عراق پر، ایران کو دھمکیاں، شام کو دھمکیاں، پاکستان کو کہتا ہے حالے تو سدھا نہیں ہویا، ابھی تو میرا صحیح غلام نہیں بنا، تو پھر وہ بدماشی کرتا چلا جاتا ہے، بدماشی کرتا چلا جاتا ہے. رکنا اس نے تب ہے جب کسی نے جہاد کا علم بلند کرنا، سامنے آ جانا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، جملہ معترضہ برائے صداقت رسول. یہ جملہ کئی جگہوں پہ آتا ہے جی، کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کسی جگہ پہ یوں آئے گا. حضرت یوسف کا جب واقعہ بیان کر لیا تو آخر میں جا کے کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہاں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، میرے پیغمبر یہ جالوت اور تالوت، یہ جانا اور نہر کا آنا، یہ پانی کا پینا یا نہ پینا، یہ حضرت شماویل علیہ السلام کا ارشاد فرمانا، قوم کا جواب دینا، اور تالوت کو امیر مقرر کرنا، اس کی نشانیاں بتانا، صندوق کا آنا، میرے پیغمبر یہ واقعات جو آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرا سچا پیغمبر. یہ صداقت رسول، ان واقعات کا پڑھنا آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ نے تو کہیں نہیں پڑھا، لیکن آپ اس طرح واقعے کو سنا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرا سچا پیغمبر ہے. جملہ معترضہ برائے صداقت رسول. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں ان کو تجھ پر بالحق، ساتھ سچ کے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، نبی پاک کا ذکر کیا نا، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، تو اس کے ضمن میں باقی نبیوں کا تذکرہ کر دیا. یا آگے فرضیت جہاد کی دوسری علت آ رہی ہے جی، ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم. ایک علت تو گزر گئی نا، جہاد کیوں فرض کیا؟ تاکہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کو کھڑا کرے اور ظلم کا رستہ روکے، ایک وجہ. دوسری وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں ولو شاء اللہ میں، اس وجہ کی یہ تمہید ہے جی. تل کر رسول، اب آپ لکھیں تمہید برائے علت ثانیہ للقتال، تمہید برائے علت ثانیہ للقتال. یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ایک کو دوسرے پر مرتبے میں. منہم من کلم اللہ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، مراد حضرت موسیٰ ہیں، جن سے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام ہوا جی. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، مراد نبی پاک ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رول معنی مدارک راضی، تمام انبیاء سے افضل، اعلی برتر بالا قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیں عیسیٰ بیٹے مریم کو، البینات کھلی دلیلیں، مراد انجیل ہے یا ان کے معجزے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے زور دیا اس کو، طاقت دی اس کو، ہم نے اس کی تائید کی، بے روح القدس جبریل امین کے ذریعے۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کو ہم نے ہدایات دے کے بھیجیں، دین فطرت کی، دین توحید کی۔ ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے نا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی، کچھ مومن بن گئے ماننے والے، کچھ کافر ہو گئے نہ ماننے والے۔ علت کیا بنی؟ کفار اور مومنین کا اختلاف، یہ قتال کی کیا بنی؟ علت۔ کفار اور مومنین کا آپس میں اختلاف، یہ حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں جی۔ حضرت صاحب کہتے ہیں علت ہے آزمائش، اللہ جہاد کے ذریعے آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ ساری ان اس آیت کا ولو شاء اللہ سے لے کر ولکن اللہ یفعل ما یرید، جو علت ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہم چاہتے ساری دنیا کو توحید پر اکٹھا کر دیتے۔ کس طرح چاہتے؟ جبرن، مانو میرے سوا کوئی الہ نہیں ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اگر یوں ہوتا نا، سب مومن ہوتے۔ جبرن ایمان مقصود ہوتا تو سب لوگ ایک دین پر ہوتے، کوئی اختلاف واقعہ نہ ہوتا، اور پھر جہاد کی نوبت بھی نہ آتی، سارے جو مومن ہوتے۔ مگر اللہ نے بندوں کی آزمائش، امتحان اور ابتلا کیا، آزاد چھوڑا ان کو، جو مرضی یہ رستہ اختیار کر لے، یہ سیدھا رستہ ہے یہ ٹیڑھا رستہ ہے، تیری مرضی ہے جو رستہ اختیار کر، ہم نے دلائل سے تجھے سمجھا دیا ہے، نبی بھیج دیے ہیں، کتابیں بھیج دی ہیں، رستے واضح کر دیے ہیں، جنت کا بھی جہنم کا بھی، اب چل جس رستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ کوئی کفر والے رستے پہ چل نکلا، کوئی ایمان والے رستے پہ چل نکلا، آزمائش مقصود تھی، تو پھر جہاد بھی کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ، کئی جگہوں پہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالی چاہتا تمہیں ایک امت اور ایک دین پہ کر دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، فِي مَا آتَاكُمْ، ان احکام میں جو اس نے تمہیں دیے کون مانتا ہے اور کون نہیں.
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا,
ایک جگہ پہ کہا
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, بالکل یہی مفہوم ہے جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ,
اور اگر اللہ چاہتا, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, تو آپس میں نہ لڑتے, اختلاف نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے نبیوں کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات, بعد اس بات کے کہ آ گئی تھیں ان کے پاس کھلی دلیلیں, کتابیں آ گئیں, معجزے آ گئے. اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی آپس میں نہ لڑتے. تو اللہ کے چاہنے کا یہاں کیا مقصد ہے؟ یعنی جبرن ایمان مقصود ہوتا زبردستی سے تو سارے مومن ہوتے, ولیکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, کچھ ان میں سے ایمان لے آئے, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَر, اور کچھ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا منکر ہوئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اِعَادَ بُودِعَاد, کیوں کیا جی اِعَادَ بُودِعَاد؟ تاکہ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد, جو ہے نا اس پر اللہ مرتب کریں گے, ولیکن اللہ یفعل ما یرید کے اضافے کے لیے اعادہ کر دیا. ولو شاء اللہ مقتتلو, ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں, اگر اللہ چاہتا نا مقتتلو تو وہ نہ لڑتے, اختلاف نہ ہوتا, سارے مومن ہوتے. لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. لوگوں میں دین کا اختلاف اور پھر اختلاف کی بنا پر جنگ, یہ سب کچھ کس کے تصرف و اختیار میں ہے؟ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, قتال کی دو علتیں بیان کی جی, اس کے بعد ذکر انفاق. جہاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرے رستے میں مال خرچ نہیں کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا, خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا. کیسا انداز اپناتے ہیں اللہ, خرچ کرو اس مال میں سے جو تمہارا ہے, خرچ کرو جو تم نے کمایا. اس سے ذرا خرچ کرتے ہوئے بندے کو تکلیف ہوتی ہے, میرا, میں نے کمایا. اللہ نے فرمایا خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا. اب اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی, بھائی دیا بھی اسی نے ہے, مانگ رہا ہے. من قبل ان یاتی یوم, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. لا بیع فیہ, جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلتن, نہ کوئی آشنائی کام آئے گی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی. ولا شفاعتن, اور نہ سفارش کام آئے گی. شفاعت غالبہ, شفاعت قہریہ, کیونکہ آگے خود شفاعت کی اللہ تعالی بات کر رہے ہیں. الا بِإِذْنِهِ, بِإِذْنِ اللہ تو شفاعت ہونی ہے, یا مطلق شفاعت کی نفی نہیں ہے. جس طرح شفاعت کے منکرین اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں شفاعت کی مطلق نفی ہے, کوئی شفاعت نہیں ہوگی, نہ کسی نبی کی, نہ شہید کی, نہ بچوں کی, نہ حافظ قرآن کی, نہیں جی. یہ کس شفاعت کی نفی ہے؟ شفاعت غالبہ, جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں ہے, ایسی کوئی شفاعت نہیں ہونی. والکافرون ہم الظالمون, واو تالیلیہ جی, ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے. میرے رستے میں مال خرچ کرو کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر ہیں نا وہی ظالم ہیں, ان کے خلاف جہاد کرنا ہے.
شرک کو مٹانا ہے. اللہ لا الہ الا ہو دعوی توحید کا ذکر تیسری بار, پہلی بار دعوی توحید کا بقرہ میں ذکر ہوا اعبدوا ربکم, مقصد تھا عالم الغیب متصرف فی الامور سمجھ کے غائبانہ پکار کرنی ہے تو صرف اللہ. دوسری مرتبہ دعوی توحید کو دوسرے پارے میں دہرایا الہکم الہم واحد, مقصد تھا کہ جس طرح پکار میری کرنی ہے اسی طرح نظر و نیاز بھی میرے نام کی دینی ہے. نفی شرک فعلی. اب یوں کہہ لیجئے اور آسان کر دوں تھوڑا سا آپ کے لیے, پہلی مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تو مقصد تھا نفی شرک اعتقادی, نفی شرک اعتقادی عقیدے میں ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں, حاضر ناظر ہیں, مختار ہیں. اور دوسری مرتبہ جب دعوے کو ذکر کیا تو مقصد تھا نفی شرک فعلی, نفی شرک فعلی. اور تیسری مرتبہ جب دعوے کو ذکر کیا تو مقصد ہے نفی شفاعت غالبہ, نفی شفاعت قہریہ, جس کا تصور مشرکین اور یہود و نصارہ کے ذہن میں تھا یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ان کی اللہ نہیں موڑتا, ہماری نہیں سنتا, یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں, یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں, یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں. یہ جو تصور تھا یہاں اس کی نفی کرنی مقصود ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم دلیل عقلی جس کی کئی شکیں. جتنی مرتبہ اللہ نے دعوے کو ذکر کیا تو دعوے کے ساتھ دلیل عقلی بھی پیش کیجیے, ہر مرتبہ دلیل عقلی دیجیے. یہ تیسری دلیل عقلی ہے جی, دعوے کا ذکر تیسری مرتبہ اور دلیل عقلی بھی تیسری. اس کی کئی شکیں ہیں. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی میری. الحی وہ زندہ ہے, القیوم سب کو تھامنے والا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہیں آتی اس کو اونگ ولا نوم اور نہ نیند. مجھے پکارو, میری عبادت کرو, میرے نام کی نظر و نیاز دو, غائبانہ حاجات مجھ سے طلب کرو, اس لیے کہ میں زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان پر موت آ چکی ہے یا آئے گی, اور جس پر موت آ جائے وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتا. مجھے پکارو مجھے, جس کو نیند تو اپنی جگہ پہ رہ گئی, کبھی اونگ بھی نہیں آئی. جن کو تم پکار رہے ہو اگر وہ زندہ ہیں, ہو سکتا ہے سوئے ہوئے ہوں, اور جو سو جائے وہ دنیا والوں کی آواز کو سن نہیں سکتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, مجھے پکارو مجھے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں, جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو, ہو سکتا ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ چیز ان کے پاس موجود ہو نہ ہو. تو مجھے پکارو نا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے؟ من, اب اردو میں اس کا کیسے ترجمہ کریں؟ کون ہے پیار سے؟ نو, کون ہے؟
بڑے تبدیل.
کس کی جرات ہے؟ یہ ہے انداز من کا. من ذا الذی, کس کی جرات ہے, کون ہے جو شفاعت کرے اس کے سامنے؟ الا باذنہ, مگر اس کی اجازت. تم کہتے ہو چھڑا کے لے جائیں گے اور منوا لیتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں اور کام کروا دیتے ہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک انفرادی خصوصیت یہ تھی علماء میں اور خطباء میں کہ وہ توحید بیان کرتے تھے پیغمبری رنگ میں, بالکل وہی رنگ ہے ہماری طرح نا, ایک تمہید باندھی پھر ولا ولو کے لوگوں لے آیا. نو, ہر تقریر میں تقریباً خطبے کے بعد انہوں نے آیت پڑھنی ہے, قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون ولکن, پھر اس کو بیان کرنا ہے, قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین, فلا اعبد الذین لا الہ, فلا اعبد الذین لا الہ ولکن اعبد اللہ الا اللہ. اس طرح اس کو پھر لا الہ الا اللہ اس کو پھر انہوں نے بیان کرنا ہے, الہ کون ہے, الہ کون ہے, پھر اس کو الہ کا معنی کرنا ہے. تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے تو واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے, حضرت نوح کر سکتے ہوتے, ان کے اختیار میں ہوتا, ملک میں ہوتا, نوح علیہ السلام کر سکتے ہوتے تو بیٹے کو بچا لیتے, اور اگر کروا سکتے ہوتے تو بیٹے کو بچوا لیتے. معلوم ہوتا ہے نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے, سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ نہ رنگ ہے نہ توحید بیان کرنے کا. کون ہے جو سفارش کرے, لب کھولے ہمارے سامنے, کس کی جرت ہے؟ مگر اس کی اجازت سے, ہم اجازت دیں گے تو شفاعت ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے, الہ وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو, الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو. آیت الکرسی میں دونوں صفتیں الہ کی ذکر کی گئیں, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں مختار کل ہونا بیان کیا گیا, یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم میں اللہ کا عالم الغیب ہونا بیان کیا, جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے, جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے, وما خلفہم اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے. شفاعت دنیا میں, شفاعت ویسے ہے دعا کے معنی میں, دعا کے معنی میں دنیا میں شفاعت آپ مومن کی بھی کر سکتے ہیں, مشرک کی بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ تو اس کو ہدایت نصیب کر دے, آپ کر سکتے ہیں شفاعت. آخرت کی جو شفاعت ہے نا, اس کے لیے ایک جملہ بس آپ لکھیں جو حضرت صاحب کہتے ہیں, اور بڑا جامع جملہ ہے, سارا مسئلہ شفاعت کا حل ہو جاتا ہے. کئی صفوں کی بحث جو ہے نا, وہ ایک جملے میں حل ہو جاتی ہے. شافے شافے معزونو, شافے معزونو, معزون اذن سے ہے اذن, شافے شفاعت کرنے والا, نبی ہو شہید ہو ولی ہو عالم ہو حافظ ہو جو بھی ہو, شافے معزون ہو, مشفو لہو موحد ہو, شافے معزون ہو اور مشفو لہو, مشفو لہو کون ہوگا؟ جس کے لیے سفارش ہو رہی ہے, جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے وہ موحد ہو. اب اس سے آپ نتیجہ نکالتے چلے جائیں, کئی صفحات میں آپ بحث پھیلاتے چلے جائیں, نتیجہ یہ نکلا کہ اگر شافے کو اذن نہیں تو شفاعت کرنا کوئی نہیں. شافے معزون ہو, شفاعت اس وقت کرے گا جب کون اجازت دے گا. مشفو لہو جو ہے جس کے لیے سفارش کر رہا ہے وہ کیا ہو؟ موحد. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہو. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال, یہ جو ہے نا کالا ثوابا, اس کا یہی مطلب ہے, مومن کے حق میں شفاعت کرے گا, کافر اور مشرک کے لیے شفاعت نہیں کرے گا. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے, جو مخلوق کے آگے ہے اور جو مخلوق کے پیچھے, یعنی جو کچھ ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے, جو کچھ ہوگا اس کو بھی جانتا ہے. علم ما کان و ما یکون, ما خلفہم ما ایدیم و ما خلفہم. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ محاورہ ہے, کنایا ہے, کنایا احاطہ علمی سے, یہ کنایتاً لفظ بولا. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اس کا مطلب ہے احاطہ علمی, کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں, یہ مطلب ہے. کنایا ہے احاطہ علمی سے. دلیل علی احاطت علمی ہی بے جمیع الکائنات ماضیہا و حاضرہا و مستقبلہا, ماضی حال مستقبل سارے علم کا احاطہ مراد ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے مخلوق والے, اور جو ہم میں ذکر ہے ما بین ایدیہم, وہ مخلوق کے لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء, ان شے کیا ہوتی ہے پھر آگے تنوین قلت کے لیے, وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی معمولی چیز کا بھی, من علم ہی اس کے علم میں سے, کسی ایک معمولی چیز کا احاطہ کرنا, اس کا کلی علم ہونا, محیط علم ہونا, کسی ایک معمولی چیز کا کلی محیط علم نہیں ہے ان کے پاس. الا بما شاء, مگر جو وہ چاہے اس چیز میں سے جتنا علم دے دے, مگر جو وہ چاہے. تم کہتے ہو ہر ہر چیز کو جانتے ہیں, تم کہتے ہو زمین و آسمان کی چیزوں کو جانتے ہیں, تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں, تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے گھروں کے حالات سے واقف ہیں. اللہ نے فرمایا ایک معمولی چیز کا کلی علم پھر ذہن میں رکھیں یحیطون احاطہ کرنا ایک معمولی چیز کا کلی اور محیط علم ان کے پاس نہیں ہے. مکھی معمولی چیز ہے, معمولی چیز ہے, اس مکھی کا کلی علم اس کی ماں کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس دیاں ماسیاں کتنی ہیں, یہ ہے نا کلی علم. اس مکھی کا کلی علم یہی ہے نا, اس کی پھوپھیاں کتنی ہیں, اس کے چچا کتنے, اس کا دادا کون ہے, اس کی نانی کون ہے, وہ کہاں رہتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے کتنے بھائی پیدا ہوئے, کتنی بہنیں پیدا ہوئیں, کب پیدا ہوئی, جس انڈے کے خول سے نکلی اس انڈے کے ذرات کہاں چلے گئے, یہ آج تک کہاں کہاں رہی, اڑ کے کس کس جگہ پہ پہنچی, مرنے کے بعد اس کے ذرات کہاں کہاں اڑ کے پہنچیں گے, یہ ایک مکھی کا کلی علم بھی میرے سوا کسی کو نہیں. کلی اور محیط علم, یہ میں انشاءاللہ جب علم غیب کی بحث کریں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ علم غیب کیا ہوتا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہوتی ہے. یہ سارے جو بریلویہ ہیں نا یہ اطلاع علی الغیب بیان کرتے ہیں اور اس سے ثابت کرتے ہیں علم غیب. علم غیب اس کو کہتے ہیں مکھی کا علم, مچھر کا علم, کیڑی کا علم, مکڑیوں کا علم, جنگل کے خنزیروں کا علم, کتوں کا علم, بہر کا علم, بر کا علم, درختوں کا علم, ان کی شاخوں کا علم, پتوں کا علم, پھلوں کا علم, پھولوں کا علم, گٹھلیوں کا علم, سمندر میں چھپی ہوئی مچھلیوں, مگر مچھوں, مینڈکوں کا علم, کہاں پیدا ہوئے, کس طرح جی رہے ہیں, ذرات کا علم, انسانوں کا علم, انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں اس کا علم, حشرات الارض کتنے ہیں, سانپ کتنے ہیں, کیڑے مکوڑے کتنے ہیں, سمندروں میں پانی کے قطرے کتنے ہیں, پہاڑوں میں سنگریزے کتنے ہیں, صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں, درختوں پر پتے کتنے ہیں, اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ خاصا نبیوں کا نہیں رب کا ہے. اس میں سے اللہ ایک درخت کا علم دے دے, اس میں سے اللہ ایک بندے کے مرنے کا علم دے دے, اس میں سے اللہ کل کی ایک خبر بتا دے, اس کو علم غیب نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں اطلاع علل. ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ علم غیب پر بہت زور دیتے, بہت زور دیتے, اپنے شاگردوں کو کہتے تھے او انہاں نو غیب دا میں نہ دسو, اور انہوں غیب دا میں نہ دسو, لوگوں کو غیب کے مینے کا پتہ نہیں. لوگ اطلاع الغیب سنتے ہیں اور اس سے سمجھ لیتے ہیں علم غیب, انہوں غیب دا میں نہ دسو. سلم والی میں ایک مناظرہ ہوا سن 1934 میں, سلم والی غلہ منڈی میں حضرت صاحب اس مناظرے میں موجود تھے. دیوبندیوں کی طرف سے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے مناظرہ کرنے آئے تھے. بریلویوں کی طرف سے مولوی حشمت علی بریلی سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے. تین دن وہ مناظرہ ہوا, وہ چھپا ہوا ہے, اس کا نام ہے مناظرہ سلم والی. اور اب تو ایک کتاب چھپ گئی ہے فتوحات نعمانیہ, فتوحات نعمانیہ. مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے بریلویہ سے جتنے بھی مناظرے کیے وہ سارے مناظرے اس کتاب میں آ گئے ہیں, اگر ملے تو ضرور خریدیے گا جی. فتوحات نعمانیہ مناظرہ سلہ والی علم غیب کے موضوع پہ ہوا. مولانا منظور نعمانی نے بہت زبردست مناظرہ کیا. ہندو اور سکھ وہ بھی اس مناظرے میں موجود تھے. 34 کی بات ہے نا, پاکستان تو بنا نہیں تھا. تو ہندو اور سکھ کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مابین یہ جو اختلاف ہے اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن ہمارے سننے میں لگتا ایسے تھا بھئی مولوی منظور سچا تھا، ہندو اور سکھ بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہوئے۔ آپ مناظرہ سلم علی پڑھیں اس کو، تو جب مولوی حشمت علی کی تقریر پڑھیں گے نا آپ، تو آپ کہیں گے بلے بلے، پتہ نہیں بھائی اس کا کیا جواب ہوگا مولوی منظور کے پاس، بڑی سخت بات کی ہے اس نے۔ پھر جب آپ مولوی منظور صاحب کا جواب پڑھیں گے، آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ جواب اس کے ذہن میں رب نے اتارا۔ بہت خوبصورت مناظرہ کی۔ علم غیب کے موضوع پر آپ کو کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، جتنے بریلویوں کے دلائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کے جواب بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور جتنے ہمارے دلائل ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ مناظرہ صلہ والی، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں ذرا وہ سنیے، بڑا مناظرہ کیا، آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کہیں گے جی بڑا مناظرہ علم غیب پر۔ تو مناظرے کے بعد کسی نے حضرت صاحب سے پوچھا، حضرت جی مولوی منظور نے کیسا مناظرہ کیا؟ تو حضرت صاحب کہنے لگے، مناظرہ تو چنگا کیتا اس، لیکن حالیں اس نو آپ پتا کوئی نہیں بے علم غیب کے ہوندا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، جب آپ مولانا منظور صاحب کی وہ عبارتیں پڑھیں گے آپ کہیں گے اس تو بڑا عالم ہی کوئی، صحیح سمجھے یہ سی۔ حضرت صاحب نے کہا، مناظرہ تا چنگا کیتا اس، لیکن حالے اس نو آپ پتا کوئی نہیں بے علم غیب کس نو آدھن، علم غیب کسے کہتے۔ تو حضرت صاحب اس پر بہت زور لگاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کے ذہن سے اگر یہ عقیدہ نکال دیا جائے اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، تو پھر ان کے نام کی گیارہویں دے گا، قبروں پہ سجدے کرے گا، ان کی پکاریں کرے گا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ عقیدہ ان کے ذہن سے نکالو، خود بخود ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ یہ پکا دو لوگوں کو کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، تو بریلوی یہ پیش کر کے ہے دیوبندی وہابی کہتے ہیں کل کی بات کو نہیں جانتا ہے، دسیا کہ نہیں دسیا۔ تو یہ لوگوں کو سمجھاؤ یہ علم غیب نہیں ہے، ایک واقعے کی اطلاع، دو واقعوں کی اطلاع، دس واقعوں کی اطلاع، بیس باتوں کی خبر، سو باتوں کی خبر، ہزار باتوں کی خبر، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علل دے دے اللہ۔ پھر لوگوں کو بتاؤ مشرکین نے سوال کیا اصحاب کہف کون تھے، پڑھ لیا آپ نے؟ پڑھ لیا نا؟ آپ نے فرمایا کل آنا جواب دوں گا۔ وہ کل آ گئے، جواب نہ آئے، کل آنا، کل آنا، کل آنا، پندرہ دن، سترہ دن گزر گئے، سترہ دن کے بعد جبریل امین آئے، ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اگر نبی پاک کو پتا تھا کہ جبریل نے کل نہیں آنا، وعدہ کرتے؟ پھر لوگوں کو یہ سنائیے کہ دیکھو کل کی بات کا پتہ نہیں، وہاں پتہ لگ گیا، یہاں پتہ نہیں لگا، تو مطلب یہ ہے اللہ بتانے پہ آئے تو بتا دے، ورنہ کل کی ساری خبریں جاننے والا وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، جتنا وہ چاہے بتائے۔ اس پر گفتگو کریں گے، بہت ساری تو میں نے آج کر دی، کریں گے گفتگو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی۔ کرسی کا معنی یا تو اسی معنی میں ہے جیسے ہمارے ہاں کرسی ہوتی ہے، حقیقی معنی میں اس کی کنا اور حقیقت اللہ جانتا ہے کیسی ہوگی، کتنی ہوگی، قال ابن عباس المراد من الکرسی العلم، کرسی سے مراد علم ہے، اس کا علم وسیع ہے آسمان و زمین، یا الکرسی الملک، الکرسی سلطانہ اس کی بادشاہی، اور کرسی اور بادشاہی لازم و ملزوم بھی ہیں، سلطنت اور کرسی، مملکت اور کرسی، بادشاہی اور کرسی لازم و ملزوم ہے، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں میں اور زمین میں. شاہ ولی اللہ نے کرسی کا معنی بادشاہی کیا جی. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت کرنا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے وہ تھکتا بھی نہیں. وہو العلی العظیم، وہ سب سے اوپر بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے، عظمت و والا بھی ہے، بزرگ تر بھی ہے، یہ ساری صفتیں میری ہیں، لہذا عبادت کے لائق بھی میں ہوں. لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. کلام متعلق قاتلوا فی سبیل اللہ، یہ آیت جہاد سے متعلق ہے جی. اور سوال مقدر کا جواب ہے، یہ جو تم جہاد کروانا چاہتے ہو جی، تو اس کا مطلب ہے کہ جبرن ایمان قبول کروانا چاہتے ہو، ڈنڈے کے زور سے، تلوار کے زور سے؟ تو یہ جہاد جبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ جبر نہیں، دفع شر ہے، دفع شر ہے، شر کو دفع کرنا ہے. مومنوں کو مشرکین کے شر سے بچانا ہے. دنیا کو فتنہ و فساد سے پاک کرنا ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر جبر نہیں ہو سکتا. جسم پہ تو ہو سکتا ہے، دل پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد من الغی، جملہ تعلیلیہ جی، علت بیان ہو رہی ہے جی لا اکراہ فی الدین کی. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کیوں؟ فرمایا ظاہر ہو گئی ہدایت کی راہ گمراہی سے. ہم نے دونوں راستے ظاہر کر دیے، ہدایت کا راستہ بھی، گمراہی کا راستہ بھی. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو آدمی انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو پکڑ لیا کڑا مضبوط، عروۃ کڑا، وثقی مضبوط، لنفسام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں، ایسا مضبوط کڑا ہے ایمان والا کہ ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہیں سننے والے، جاننے والے. طاغوت کا صحیح ترجمہ اردو میں مشکل ہے، قریب ترین لفظ جو ہے وہ شیطان کا ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کا معنی کیا ہے مفسد، مفسد فسادی، قرطبی نے اور البحر المحیط نے معنی کیا کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا پاٹ کی جائے وہ طاغوت ہے، الطاغوت عبارت عن کل معبود من دون اللہ، امام راغب نے لکھا جی مفردات میں، لغت کی کتاب ہے، کل معبود من دون اللہ جبت و طاغوت، لسان العرب نے لکھا جی، ابن منظور افریقی نے، لغت کی کتاب ہے، قال مالک ابن انس کل ما عبد من دون اللہ، روح المعانی نے لکھا جی، مالک ابن انس کا قول، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، اللہ کے سوا جس جس کی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے اس دنیا میں صرف دو عبادتیں ہیں، صرف دو عبادتیں ہیں، یا اللہ کی یا شیطان کی، تیسری کوئی عبادت نہیں ہے، سورت یاسین میں کہا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط، دو عبادتوں کا ذکر کیا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور میری عبادت کرنا، اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے شیطان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں یا آباتی لا تعبد الشیطان، ظاہر بات ہے ان کا والد شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا، لیکن جس کی بھی عبادت کرتا تھا اللہ کے سوا حضرت ابراہیم نے اس کو شیطان قرار دیا، کل ما عبد من دون اللہ، اب یہاں کیا معنی ہوگا، جس بندے نے انکار کیا غیر اللہ کی پوجا سے اور ایمان لایا اللہ پر اور پکا بن گیا موحد، اس نے پکڑ لیا کڑا مضبوط جس کو ٹوٹنا نہیں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، دو قانون اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں جی، پہلا قانون منیب لوگوں کا دوست اللہ ہے، مومن منیب ان کا دوست اللہ ہے، اگر کبھی انہیں توحید کے معاملے میں یا ہدایت کے معاملے میں کوئی تھوڑا سا شبہ بھی پڑ جائے نا، جب پڑنے لگے تو اللہ انہیں اسی وقت روشنی میں لے آتا ہے، مدد کرتا ہے، دوست جو ہوا، پہلا قانون توحید کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں، حق کے معاملے میں کوئی تھوڑا سا شبہ بھی آنے لگے، آئے نہیں، آنے کا خطرہ ہو، اللہ اسی ٹائم ان کو روشنیوں میں لے آتے ہیں، ہدایت پہ رکھتے ہیں. دوسرا قانون، کافروں کا دوست شیطان ہے. ضدی کافر، ان کا دوست شیطان ہے. اگر ان کے سامنے کبھی ہدایت کا نور چمکنے بھی لگے نا، تو وہ شیطان اس کافر کو فوراً کفر کے اندھیروں میں لے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ناصر ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، اللہ دوست ہے مومنوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. پہلا قانون، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور جو کافر ہیں نا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، ان کے رفیق شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. اگر کبھی روشنی نظر آنے لگے نا، تو فوراً شیطان اپنا کام کرتا ہے اور اس کو پھر اندھیروں میں لے جاتا ہے. اور ادھر اگر منیب اور مومن بندے ہمارے کبھی کوئی شک پڑنے لگے نا، تو اللہ فوراً دلائل کے نور ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. دوست جو ہوا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنمی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں جی، دو قانون اللہ نے بیان کیے، اب اللہ ان پر تین قصے مرتب کرنے لگے ہیں جی، ان دو قانونوں پر. اللہ تعالی تین قصے مرتب کرنے لگے ہیں ان دو قانونوں پر. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، قصہ اول متعلق بقانون ثانی، قصہ اول متعلق بقانون ثانی. قانون ثانی کیا ہے؟ کہ جو شیطان ہے نا، یہ کافروں کے دوست ہیں اور یہ انہوں اندھیرے میں رکھتے ہیں. دیکھو نمرود کے سامنے بالکل دلائل آ گئے تھے، لا جواب ہو گیا تھا حضرت ابراہیم کے دلائل کے سامنے، لیکن پھر بھی اس نے ہدایت کو قبول نہ کیا، شیطانوں نے اسے اس طرف آنے نہ دیا. دوسرا قصہ، اوکل لذی مر علی قریت، متعلق بقانون اول، حضرت عزیر کو اللہ نے مشاہدہ کروا کے ان کے ایمان میں کیسی پختگی پیدا کر دی، اس لیے کہ ان کا دوست اللہ تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، قصہ تیسرا متعلق بقانون اول، حضرت ابراہیم کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ نے کیا طریقہ اپنایا اور ان کے دل کو مطمئن کر کے رکھ دیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربی ہی، اس کے رب کے معاملے میں. جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے، اس معاملے میں اس نے جھگڑا کیا. ان آتاہ اللہ الملک، لے ان آتاہ اللہ الملک، لے ان، لام تعلیلیہ معذوف ہے جی، لام تعلیلیہ ہے. اس نے جھگڑا کیا اپنے رب کے معاملے میں، اس لیے جھگڑا کیا نا کہ میں نے اس کو بادشاہی دی تھی، یہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے جھگڑا کیا نا کہ میں نے اسے بادشاہی دی تھی. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اس نے دو قیدی بلائے، جس قیدی کو سزائے موت ہونی تھی اس کو رہا کر دیا، کہنے لگا دیکھ اس نے آج مرنا تھا، میں نے رہائی دے کے اس کو زندگی دے دی۔ دوسرے قیدی کو لایا گیا جس نے آج رہائی پانی تھی، فرمایا کہنے لگا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کہنے لگا دیکھ اس نے آج رہا ہونا تھا اور میں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ کام تو میں بھی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھئی یہ احمق اور پاگل موت و حیات کا میں نہ نہیں جانتا، یا موت و حیات کا میں نہ جانتا ہے تو قوم کو الجھانا چاہتا ہے، قوم کو الجھانا چاہتا ہے کہ قوم الجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرنے لگے موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں، تو پھر میری طرف سے کوئی جواب آئے، پھر ابراہیم کہے نہیں نہیں موت تو کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، نیز سے ہست کرنا، یہ کوئی موت ہے کہ ایک آدمی نے رہائی پانی تھی تو تو نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اس کا نام موت ہے یا اس کا نام حیات ہے؟ حیات تو ہے عدم سے وجود میں لانا، نیز سے ہست، اس کو حیات کہتے ہیں زندگی۔ وہ چاہتا تھا اس میں الجھ جائے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور میر علی شاہ کا ایک مکالمہ ہوا تھا وہاں بچرا میں، وہاں بچرا کے جو بچر تھے یہ میر علی شاہ کے مرید تھے، تو حضرت صاحب وہ گئے تو حضرت صاحب نے دلیل پیش کی، کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو پیر میر علی شاہ کہنے لگا علم دیاں کتنیاں قسمان، علم دیاں کتنیاں قسمان، مطلب اس کا کیا تھا؟ اب جو بچر بیٹھے ہیں یا قوم بیٹھی ہے ان کو کیا پتا ہے کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں، کوئی تصدیق ہوتی ہے کوئی تصور، ان کو کیا پتا ہے؟ مطلب پیر صاحب کا یہی تھا کہ میں منطقی بحث میں الجھا دوں، منطقی بحث میں الجھا دیں گے، پانی مدھانی پئی رہے گی، گھنٹہ دو گھنٹے گزر جان گے، لوگ کہیں گے انہوں نے کچھ گلاں کیتیاں سن تے کچھ گلاں پیر صاحب بھی کیتیاں، بالکل نمرودی دلیل الجھانا۔ حضرت صاحب چونکہ اس مزاج کے آدمی نہیں تھے کہ کسی کو زچ کرنا، شکست دینا، گندا کرنا، خراب کرنا، یہ تو ذہن ہی نہیں تھا نا حضرت صاحب کا، حضرت صاحب تو بڑے عجیب آدمی تھے، تو حضرت صاحب اس بحث میں الجھے نہیں، اور حضرت صاحب ایک لفظ کہہ کے وہاں سے اٹھ گئے جو لفظ میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے پیر صاحب کو ایک لفظ کہا اور وہ لفظ کہہ کے حضرت صاحب وہاں سے اٹھ آئے۔ یہ نہیں کہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو علم کی قسمیں نہیں آتی تھی، یہ انہیں پتہ نہیں تھا بھائی علم کتنے قسم ہیں، یہ ان کے علم میں نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں الجھ جائیں لوگ اور کوئی نتیجہ اس کا نہ نکلے۔ بابا انی والا وہ ذرا لیٹ ہو گئے، گاڑی پہ سفر ہوتے تھے، بسیں کاریں تو ہوتی نہیں تھی، تو ریل گاڑی کہیں لیٹ ہو گئی، تو بابا جو ہے یہ ذرا دیر سے پہنچا، تو بابا تو بڑا منطقی تھا نا، منطقیوں کا استاد تھا بابا، تو بابا کو جب پتا چلا تو بابے آ کے کڈو میر علی نو، میں دسنا کتنیاں قسمت، میرے ساتھ بات کریں، منطق کی بات کرنی ہے تو میرے ساتھ کریں، میں اسے بتاؤں کہ علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک عقیدے کی بحث ہو رہی ہے، اس میں منطق کی کتاب کو لانا، تو اس طرح جو دلیلیں ہوتی ہیں نا، یہ نمرودی طریقہ ہے کا۔ وہ میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان کیا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے دیکھو جی دیوبندی وہابی کہتے ہیں لن یخلقو ذبابا، لن یخلقو ذبابا، وہ نہیں ہے انی اخلقو لکم، انی اخلقو لکم من التین کحیات الطیر، میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، میں بنا، ڈرائیوری زور دیتا، میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں۔ اے حضرت عیسیٰ بنا نہیں رہے، اب اس کو کون بتائے کہ خلق بنانا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ مٹی کے کھلونے بنانے،
یہ تے پھر بچے تے کبھار بھی بنا دینی. یہ بنانا ہے میں بناتا ہوں. تخلیق کسے کہتے ہیں؟ بنانا کسے کہتے ہیں؟ نیز سے ہست کر دینا. تو یہ نمرودی دلیل. ابراہیم علیہ السلام اس میں الجھنا نہیں چاہتے تھے کہ بھائی موت کا کیا معنی ہے، حیات کسے کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، کیوں پاگل بنا رہے ہو. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، پس تو لے آ مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس حیران رہ گیا کافر، حیران رہ گیا کافر. کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تو اپنے رب کو کہہ مغرب سے لائے، لیکن نہیں کہا، اس لیے کہ وہ سورج کی خود پوجا کرتے تھے. تو اگر وہ اس کو کہے کہ میں لاتا ہوں اس کو، تو پھر سورج اس کے تابع بنتا تھا. تو یہ دلیل، یا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صداقتوں کو، معجزات کو، سچائیوں کو سمجھ چکا تھا. اس کے ذہن میں آیا، اگر میں یہ کہوں اور ابراہیم کا رب واقعی مغرب سے لے آئے، تو میری قوم تو ساری حیران رہ جائے گی. فبہت الذی کفر واللہ لا یہد القوم الظالمین، ان کے ساتھی چونکہ شیطان ہوتے ہیں، لہذا وہ انہیں ہدایت کے رستے کی طرف آنے نہیں دیتے. او کالذی مر علی قریۃ، قصہ ثانیہ متعلق بقانون اول. قانون اول کیا ہے؟ منیب مومن لوگ اگر کبھی گڑبڑ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ان کو دلائل کے ذریعے روشنی پہ رکھتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ، یا مثل اس شخص کے، الم ترا الذی مر علی قریۃ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشیا، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل. مار گزرنے والا کون ہے؟ عزیر. کما کالا علی و ابن عباس و الیہ ذہب قتادہ و اکرمہ و ربی و خلق کثیر. رول مانی، گزرنے والے عزیر ہیں. قریہ کالا اکرمہ ہیا بیت المقدس وکان قد خرابہ بخت و نصر، جس کو بخت نصر بادشاہ نے تباہ کر دیا تھا. رول مانی بحر محیط، بخت نصر نے اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دیا، چھتوں کے بل گر پڑی. یعنی پہلے چھتیں اندر آئیں، پھر دیواریں. بہت زیادہ تباہی پہ دلالت کرتی ہے یہ بات. قال ان لا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، اظہار تأسف کے طور پہ کہا. یہ نہیں کہ انہیں دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں تھا، بلکہ وہ کیفیت احیاء کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. پھر ذہن میں رکھیے، یہ شک نہیں کہ کیسے اٹھائے گا، بلکہ وہ کس طرح اٹھنا ہے اس کا وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اظہار تعصب کے طور پہ کہا، کس طرح زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، اس کے برباد ہونے. یہ بھی کبھی آباد ہوگی؟ یہ چھتوں کے بل گر گئی ہے، یہ بھی پھر کبھی کوٹھے بنیں گے، بازار بنیں گے، سڑکیں بنیں گی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پس موت دے دی اس کو اللہ نے 100 سال۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھایا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے فرمایا کتنا ٹھہرے ہو؟ قَالَ، کہنے لگے، لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، میں رہا ہوں ایک دن۔ پھر دیکھا کہ جب میں سویا تھا تو سورج چڑھ چکا تھا، اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا، تو فٹ کہا او بازا یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ قالا، اللہ نے فرمایا بل لبست مئت عام، بلکہ تم ٹھہرا ہے 100 سال۔ گزر رہے ہیں بیت المقدس کے قریب سے، گدھے پہ سوار ہیں، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہے، بستی کو دیکھا برباد ہے، چھتوں کے بل گری ہوئی ہے، اظہار تاسف کے طور پہ کہا اس کو اللہ کیسے زندگی، یہ بھی کبھی آباد ہوگی؟ یہاں مکان بنیں گے، بازار چلیں گے، سڑکیں بنیں گی، رونقیں ہوں گی۔ مشکیزہ کسی ٹہنی سے باندھا، گدھے کو کسی درخت سے باندھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو موت دے دی، کتنے سال؟ 100 سال۔ 100 سال دفن بھی نہیں ہوئے، ہیں بھی زمین کے اوپر، دفن نہیں ہوئے، زمین کے اوپر ہیں 100 سال۔ اور جب 100 سال کے بعد اٹھایا کتنا ٹھہرے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں لبستو یومن، کتنا؟ اللہ نے فرمایا بل لبست مئت عام، دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ دونوں سچے ہیں نا، دونوں سچے ہیں نا، اللہ 100 سال، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن۔ سچے وہ بھی ہیں، پھر ایک دن کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر پتا ہے، اگر وہ عالم الغیب ہیں، اگر وہ حالات کو جانتے ہیں، اگر ان کو علم ہے کہ میں 100 سال یہاں رہا ہوں، اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رہا ہوں، تو یہ کیا بنے گا؟ جھوٹ۔ اور پیغمبر سے جھوٹ کا اطلاق ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ تو پھر ماننا پڑے گا اللہ بھی سچا ہے، حضرت عزیر بھی اپنے قول میں سچے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ جھوٹا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، وہ حالات کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد انہیں علم ہے کہ کون ہماری قبر پہ آیا، کون نہیں آیا، کس نے درود پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، کون قبر پہ آیا اور کون نہیں آیا، کس نے منت مانی اور کس نے منت نہیں مانی، کس نے سلام دیا اور کس نے سلام نہیں دیا، وہ پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کو حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، 100 سال میں 36,000 مرتبہ سورج چڑھا اور 36,000 مرتبہ سورج غروب ہوا، 36,000 مرتبہ چاند طلوع ہوا، اور اتنی ہی مرتبہ چاند غروب ہوا، اور ستارے آسمانوں پہ جگمگائے، اور بادل آئے، اور بارشیں برسیں، اور بادل گرجے، اور بجلیاں چمکیں، اور اولے پڑے، اور آندھیاں چلیں، اور جھکھڑ چلے، اور زلزلے آئے، پرندے چہکتے رہے، گرمیاں آئیاں، سردیاں آئیاں، بہار آئی، خزاں آئی، موسم بدلے، دن آیا، رات آتی رہی، لیکن فوت ہونے والے پیغمبر کو ارد گرد کے حالات کا پتہ کوئی کوئی معلوم ہوتا ہے۔ جو فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کو باہر کے حالات کا پتہ نہیں۔ اگر کہو پتہ ہے، پھر اس کی خرابی کیا لازم آئے گی؟ کہ حضرت عزیر علی اعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، پتا تھا کہ میں 100 سال رہا ہوں، اتنی مرتبہ سورج چڑھا، اتنی مرتبہ غروب ہوا، یہاں جناب کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ ہاں جی، جب قبرستان جایا کرو نا تو مردوں کے سر کی طرف نہ جایا کرو، یوں دیکھنے میں تکلیف ہوتی، اس کے پاؤں کی جانب سے آیا کرو، وہ پہچانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پتر ٹھیک ہے؟ جی ہم نے سلام دیا جی۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔ وعلیکم السلام یا ولدی۔ اندر سے جواب آیا، میرا پتر وعلیکم السلام، تیری مدینے ضرورت نہیں، ہندوستان دفاؤ، چل جا، نکلے تو ہندوستان ٹور۔ کہانیاں کیسی کری، ہاتھ باہر نکلا، نبی پاک کا ہاتھ باہر نکلا قبر سے، اور 90,000 بندوں نے دیکھا۔ تو کمپیوٹر لے کے کھلوتا تھا اس ویلے، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، نہ 90,000 تو ایک بندہ ودیا، تھے نہ 90,000 تو ایک بندہ گھٹیا۔ کیسی کیسی کہانیاں، 90,000 بندے نے دیکھا۔ 90,000 بندہ تب دیکھ سکتا ہے جب ہاتھ کم از کم 20 فٹ بلند ہو، ورنہ 90,000 بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نبی پاک نے بادشاہ کو کہا یہ جامی آ رہا ہے، مدینے میں آ رہا ہے جامی، روک جامی نو، روک جامی نو۔ بادشاہ نے کہا بھی خیر ہوئے، جامی کوئی بڑی گستاخی کیتی ہے؟ جامی کو روکا گیا، جامی نے کہا میں نے تو جانا ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا بھائی جامی کوئی گستاخ ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں روک روک اس کو؟ تو پھر نبی پاک اس بادشاہ کے خواب میں آئے اور آ کے کہنے لگے گستاخ نہیں، اس نے میری تعریف میں نعت کہی ہے، اگر جامی میری قبر پہ آ گیا تو مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ واہ، یہ چیزیں تم نے کتابوں میں لکھی ہیں، یہ پڑھا رہے ہو قوم کو؟ اللہ کا پیغمبر ہے، زمین کے اوپر ہے، دفن نہیں ہوا، موت آئی، موت فاماتہ اللہ، فاماتہ اللہ 100 عام، موت آ گئی ہے، زمین کے اوپر ہے، پیغمبر کو باہر ہونے والے حالات کا پتہ، دھوپ کا، چھاؤں کا، دن کا، رات کا، سردیوں کا، گرمیوں کا، بارش کا، اولوں کا، بادلوں کا، ہواؤں کا، جھکڑوں کا، سورج کے طلوع کا، غروب کا، حضرت عزیر کو پتہ کوئی نہیں۔ یہاں پہ میرے استاد فی الحدیث مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی، سنیے گا پھر لکھ بھی لیجئے گا، پہلے سن لیجئے گا پھر اس کو لکھ لیجئے، انشاءاللہ اس طرح بیان کروں گا کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یاد ہو جائے گا۔ لیکن بات بڑی خوبصورت کہی، قاضی صاحب بہت مختصر بات کرتے تھے اور مزیدار بات، انداز اپنا تھا فقیرانہ۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا، اور جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا، جس نے مر کے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے۔ سمجھ آئی کہ لئی آئی؟ جس نے مر کے دیکھا، اس کا مشاہدہ ہے، ہمارا آپ کا کوئی مشاہدہ نہیں ہے، ہم نے مر کے نہیں دیکھا ہے، جس نے مر کے دیکھا ہے اس کا مشاہدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کہانیاں گھڑی گئی ہیں، یہ سب قصے گھڑے گئے ہیں، موضوع روایات ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے اور امت جھوٹی روایتوں میں کھو گئی۔ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خواب ہیں، کشف ہیں، اس پہ بنیاد رکھی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہ یہ بھی کوئی دلیل ہے، خواب بھی کوئی دلیل ہے، کشف بھی کوئی دلیل ہے، کسی کا خط بھی کوئی دلیل ہے، کسی کا قول بھی کوئی دلیل ہے دین کے اندر کہ فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا. لیکن بات وہی انابت اور ضد کی ہے، جس طرح مولوی فرید نے حضرت شاہ جی کو کہا تھا ساڈے واسطے المحند بھی قرآن ہے، ساڈے واسطے المحند بھی قرآن. بندہ ضد پہ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ المحند بھی ہمارے لیے قرآن ہے، ایسے بندے کا علاج ممکن نہیں ہے. بحث کریں گے انشاءاللہ اس پر، وقت ملا تو نہ بھی ملا تو انشاءاللہ کچھ رمضان کے مہینے میں کوشش کریں گے کہ زور کے بعد تھوڑی سی بات کر لی جائے. قال بل لبست مئة عام، کہا بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال. فانظر الی طعامک، پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور دیکھ اپنے پینے کی طرف، لم یتسنا، ذرا بھی تو نہیں سڑا. وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو، جس گدھے نے سال دو سال تین سال پانچ سال زندہ رہنا تھا، اتنا تو وہ چلو سال دو سال اس میں یہ تو ہے نا احتمال کہ زندہ رہ سکتا ہے، اور کھانا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے اس نے خراب ہونا ہے ایک دن میں خراب. جس چیز نے ایک دن میں خراب ہونا تھا اس میں ذرا بھی بدبو نہیں آئی، اور جس کے بارے میں احتمال تھا بھائی 4-5 سال زندہ رہے گا، اس دو پنجر پہ آئی، اس کے اوپر کوئی چیز موجود نہیں. وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف، جس پر گوشت پوست کچھ بھی نہیں، جس پر گوشت پوست کچھ بھی نہیں. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا، لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو نشان لوگوں کے لیے. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو نشان لوگ، دلالتن علی البعث بعد الموت، نشان بنا دیں یعنی دلیل بنا دیں اس بات پر کہ اللہ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وانظر الی العظام، دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، ہم کس طرح ان کو ابھارتے ہیں، ہڈیاں ابھرنے لگی جڑنے لگی، ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوہا لحما، پھر ہم چڑھاتے ہیں ان پر گوشت، پہلے ہم ہڈیاں ابھاریں گے ان کو جوڑیں گے پھر اس پر گوشت چڑھا گے، گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. فلما تبین لہ، پس جب ظاہر ہوا اس پیغمبر پر، اس پر جب یہ سب چیزیں روشن ہو گئیں، کالا، تو پیغمبر بول اٹھا، عالم علم مشاہدہ مراد ہے جی، جانتے تو وہ پہلے بھی تھے، تفسیر راضی نے لکھا علم مشاہدہ، اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تیسرا قصہ متعلق بقانون اول. دیکھو حضرت عزیر کے دل میں ایک بات آنے لگی، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کو کیسے نور پہ برقرار رکھا اللہ نے، تیسرا قصہ. اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. لم یکن ابراہیم شاکن فی احیاء اللہ، ابراہیم مردوں کے زندہ کرنے میں، اللہ تعالی کے زندہ کر دینے میں کوئی شاکی نہیں تھے. انما طلب المعائنہ، انہوں نے مشاہدہ طلب کیا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. قال اولم تومن، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولیکن لیتمئن قلبی، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں دل مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا پکڑ لے 4 پرندے، الگ 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 پرندے، مطلب کبوتر، کوا، طوطا، اس طرح الگ الگ جنس کے، پکڑ لے 4 پرندے، فسرہن الیک، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، فسرہن الیک، ہلال ہے سمجھ گئے ہو, مائل کر لے, مائل تیرے ساتھ وہ مائل ہو جائیں, تجھے پہچاننے لگے, پھر ان کو مائل کر لے اپنے ساتھ. کچھ لوگوں نے سر کا مینا قطع کیا ہے, قطع کاٹنا, پھر ان کو کاٹ دے اپنی طرف سے. ابن جریر نے, تاج العروس نے, امام راضی نے, بحر محیط نے, سر ہننا کاٹ دے ان کو الیکا اپنی طرف سے, یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے چاروں کو, پھر چاروں کا گوشت ایک دوسرے میں ملا دے, چار پرندے الگ الگ جنس کے ان کو کاٹ دے, چاروں کا گوشت ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر, منہن ان میں سے, جزءا ایک ایک ٹکڑا, کچھ گوشت یہاں, کچھ گوشت وہاں, کچھ گوشت وہاں. دیکھیں جی, کل جبل ان کا لفظ آ گیا جی, اس کا کیا مطلب ہے بھائی, اس دھرتی پر جتنے پہاڑ ہیں چھوٹے بڑے, ساری دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں, ہر پہاڑ پہ ایک ٹکڑا رکھ کے آ. اگر بریلویوں والا کول مانے, وعلم آدم الاسماء کلہا, اگر وہ کل مان لیں استغراقی, اور وہ کہتے ہیں کل سب چیزیں, ہم نے کہا الا کل جبل, اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے سارے پہاڑوں پہ رکھ کے آ, مطلب یہ ہے کہ قریب قریب جتنے پہاڑ ہیں ان پر اس گوشت کے ٹکڑے رکھ دے. سمد و ہن, پھر ان کو بلا, پھر ان کو بلا, طوطا آ جائے, کوا آ جائے, کبوتر آ جائے, پھر ان کو بلا, یا تین کا سائن, چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. کوا الگ ہو جائے گا, کبوتر الگ ہو جائے گا, طوطا الگ ہو جائے گا, ہر پرندہ الگ الگ اڑتا ہوا تیرے پاس آ جائے گا. بریلویوں کے ایک مولوی ہوئے ہیں احمد یار گجراتی, بہت عجیب آدمی ہیں, اور کچھ نہ کچھ کہنے کو دلیل سمجھتے رہتے ہیں. ملا باشد کے چپ نہ شبد, غیر اللہ کی پکار پر اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا جائز ہے, اس پر اس کو دلیل پیش کیا. سمد او ہننا, ابراہیم علیہ السلام پرندیاں نو نہیں پکاریا. صدقے جاواں بھائی, آپ کی دلیل پر ابراہیم علیہ السلام نہیں پکارا پرندوں کو, اگر پکار شرک ہوتی تو وہ پکارتے. اس میں اتنی بڑی مولانا کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی, بس یوں ہی کہتے کہ اے دیوبندیو تمہارا شاگرد جا رہا ہو تو تم پیچھے سے نہیں کہتے ہو او بیٹے, او بچو, او فلاں, تو مولانا اس سے ثابت کرتے تسی پکارے آ کے نہیں پکارے. اب ان کو کون بتائے کہ جو پکار عبادت بنتی ہے وہ ما فوق الاسباب ہے, اور جو شرک بنتی ہے وہ یہ ما تحت الاسباب پکار نہیں ہے, بلکہ ما فوق الاسباب پکار ہے. کسی کو غائبانہ پکارنا اس نظریے سے کہ وہ بغیر کسی آلے کے میری پکار کو سن رہا ہے, یہ میں بغیر آلے کے کیوں قید لگائی. وہ کہتے ہیں ویکھو جی میچ ہو رہا امریکے تے تسی ویکھ رہے ہو ٹی وی تے, اتھے امریکے والے کھلاڑی یہاں نظر آ سکتے ہیں تے نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہو, اس لیے میں نے قیدیں لگائی. ما فوق الاسباب. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, حکم انفاق فی سبیل اللہ تفصیلاً, تین رکوعوں میں چلے گا جی. اس سے پہلے جہاد پر اللہ نے زیادہ زور دیا جی, اور انفاق بتبا تھا جی, اب اللہ انفاق پر زور دینے لگے ہیں جی, انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کرنے لگے ہیں تین رکوعوں میں. پہلے رکوعوں میں بتائیں گے اس کا ثواب کیا ہے، بدلہ کیا ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، جس کو آپ پیسہ دیں اس پر احسان نہ رکھیں، تکلیف نہ دیں، ریاکاری سے بچیں، یہ اللہ اس کو ذکر کریں گے، فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے. دوسرے رکوع میں اللہ کہیں گے ردی مال نہ دو، طیب مال دو، پاکیزہ مال دو، عمدہ مال خرچ کرو. تیسرے رکوع میں اللہ کہیں گے مال نہیں دیتے ہو کسی کو، کسی پر خرچ نہیں کرتے ہو، تو بغیر سود کے ادھار ہی دے دو، تم تو اتنے کنجوس ہو کہ بغیر سود کے ادھار دینے پر بھی تیار نہیں ہو. تیسرے رکوع میں اس کو ذکر کریں گے. پہلے رکوع میں ثواب، اجر، بدلہ، ریاکاری سے بچنا، تکلیف نہ دینا، ایزا نہ دینا، احسان نہ جتانا. مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی، فضیلت، فضیلت انفاق مال، بس صورت مثال، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کا مثل حبتن، مثل ایک دانے کے، امبت سبا سنابل، جس سے اگی سات خوشے، جس سے اگے سات خوشے، فی کل سنبلتن، ہر خوشے میں، میت و حبتن، سو دانے، ایک دانہ بویا سات خوشے اگے، ہر خوشے میں سات سو دانے، تو سات خوشوں میں سات سو دانے. اللہ فرماتے ہیں ایک روپیہ دو گے تو بدلے میں سات سو واپس کروں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، سات سو پہ بھی بند نہیں، اللہ دگنا کرتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بحسب اخلاص فی عملہ. خرچ کرنے والوں کو سات سو گنا دوں گا، اور اگر اخلاص ہوا، تقوی بلند ہوا، اس سے بھی بڑھا دوں گا. میرے ہاں کیا کمی ہے؟ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں. الذین ينفقون اموالہم، انفاق مال کی قبولیت کے لیے شرائط جی، مال کب قبول ہوگا اس کی یہ شرطیں ہیں جی. الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن، پھر اپنے خرچ کرنے کے پیچھے نہیں لگاتے منن احسان، ولا اذن نہ تکلیف. خرچ کیا نا، تو خرچ کرنے کے بعد اس فقیر کو تکلیف بھی نہیں دیتے، اس فقیر پر احسان بھی نہیں جتلاتے. یہ شرطیں ہیں، احسان نہیں جتلانا کہ کسی جگہ پہ جناب وہ ملے، بہت سارے بندے بیٹھے ہوتا، بھکا سا ہے نا تو میرے کو لایا سا ہے، یاد ہی میں تن دیتا سی، احسان نہیں جتلا. یا اس کو پیسے دیے، خرچ کیا، اور اس کو کہا اے میرا کام کر چھڈ، اس کو ایزا دینا، تکلیف دینا، نہیں. لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ خوف ہوگا ان پر، نہ غمگین ہوں گے. قول معروف، بات کہنی بھلی، بات کہنی بھلی معقول، و مغفرت، اور درگزر کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا. بات بھلی یعنی بھائی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی پھر کبھی آنا، خدمت کریں گے آپ کی. قول معروف، مغفرت، جب سائل تھوڑی سی درشتی کرے، واہ جی واہ کپڑے تے ایڈے سونے پائے جے، تے جیب وچ پیسے ہی کو نہیں جے، ٹال دے پے ہو، وہ سختی کرتا ہے سائل، تو کہتا ہے اس سائل سختی کرے نا تو مغفرت، اس کے ساتھ سختی نہیں کرتی، درگزر، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا. پیسے دے کے ستانا، پیسے دے کے احسان جتلانا، اس سے بہتر ہے بندہ کہے بابا معاف کر، واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، تم نہیں دو گے تو اس فقیر کو کہیں اور سے مل جائے گا. حلیم، حوصلے والا ہے، جلدی نہیں پکڑتا. یا ایھا الذین،
آمنو
خرچ کر کے احسان جتلانا، خرچ کر کے تکلیف دینا اور ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، اس کی ایک مثال جی. تین چیزیں، ریاکاری، من، ایزا.
اے ایمان والو، لا تبتلو صدقاتکم، نہ برباد کرو اپنی خیرات کو، بالمن، احسان جتلا کے، والعزا، تکلیف دے کے، کلذی ينفق ماله، مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، ریاء الناس، لوگوں کے دکھلانے کے لیے. منافق لوگوں کے دکھلانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے. فمثلہ کمثل صفوان، پس مثال اس کی مثل صاف پتھر کے ہے، چکنا پتھر صاف، بس مثال اس کی مثل صاف پتھر کے ہیں، علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی لگی ہو، جس پتھر پہ تھوڑی سی مٹی لگی ہو. فاصابہ وابل، پس پہنچے اس پتھر کو تیز بارش. فترکہ سلدا، پس کر دے اس کو چتیل، صفن صفایا، وہ تھوڑی سی مٹی بھی بہ گئی، بالکل پتھر چکنا صاف رہ گیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار، احسان جتلانے والے، فقیر کو تکلیف دینے والے، یہ بھی قادر نہیں ہوں گے قیامت کے دن کسی چیز پر اپنی کمائی میں سے. جس طرح بارش آئے پتھر صاف ہو جائے، اسی طرح جب ریاکاری آئے گی تو اعمال نامے کا کاغذ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. واللہ لا یهدی القوم الکافرین. ومثل الذین ينفقون اموالهم، انفاق مال کی قبولیت کی مثال جی. اللہ جب مال کو قبول کر لیتے ہیں، کوئی مومن بندہ مال خرچ کرتا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے رضا مندی اللہ کے، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو واسطے چاہنے رضا مندی اللہ کے. وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفس کی پختگی کے لیے، کہ ہمارے دل میں پختگی پیدا ہو، اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں. کمثل جنت، ان کے خرچ کرنے کی مثال مثل ایک باغ کے ہے، بے ربوتن، باغ بھی ہو اونچی جگہ پہ، ٹیلے پر، باغ بھی ہو اونچی جگہ پہ، اصابہ وابل، پھر پہنچے اس کو بارش، فآتت اکلہا، پس وہ باغ لے آیا اپنا پھل، زیفین، دگنا. باغ اونچی جگہ پہ ہے، اوپر تیز بارش آئی اخلاص کی، اخلاص کی تیز بارش آئی، وہ اپنا پھل دگنا لے آیا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، باغ ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فَتَلُّن، پھوار ہی کافی ہے. ایسی جگہ ہے، ایسی زرخیز زمین ہے، تیز بارش نہ آئے، تھوڑی سی پھوار بھی آ جائے نا، اس باغ کے لیے کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں زیادہ اخلاص نہ بھی ہو، تھوڑا سا بھی اخلاص ہوگا نا، رضا مندی ہمارے لیے خرچ کرے گا، ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے. واللہ بما تعملون بصیر. یود احدکم، ریاکاری کی وجہ سے مال خرچ کیا جائے تو اجر ضائع ہونے کی مثال. ریاکاری کی وجہ سے اجر کس طرح ضائع ہوتا ہے؟ جب ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو. یود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا، وعناب، انگور کا، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں. تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، بڑا خوبصورت ہو، نہریں بہتی ہوں، کھجوریں ہوں، انگوریں ہوں، انگور ہو. لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے ہو اس باغ میں ہر قسم کا میوہ، بڑے درخت ہیں، بڑے میوے ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ،
اور پہنچ گیا اس کو بڑھاپا. تم چاہتی ہو یہ؟ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ باغ کا جو مالک ہے پہنچ گیا اس کو بڑھاپا؟ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کی اولاد ہے چھوٹی، ضعیف، کمزور، ناتواں، وہ باغ کو سنبھال نہیں سکتے. فَأَصَابَهَا إِسْحَارٌ، پس پہنچا اس باغ کو بگولا، إسحار بگولا، فِيهِ نَارٌ، آگ کا، ایک آگ کا بگولا آیا اس باغ کو پہنچا. فَاحْتَرَقَتْ، باغ سارا جل گیا. تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو کہ تم نے اپنی محنت سے ایک باغ سینچا ہو ہر قسم کے پھلوں، ابھی اولاد اس قابل نہ ہو کہ اس باغ کو سنبھال سکے، آگ کا ایک بگولا آئے اور سارے باغ کو برباد کر کے رکھ دے. تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح ہو؟ نہیں چاہتے ہو تو پھر اللہ کے رستے میں جو مال خرچ کرتے ہو، ریاکاری جو ہے یہ آگ کا بگولا ہے، یہ جب آئے گی اس سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گی اور کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچ بچار کرو. یا ایھا الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس کا مطلب بس کریے، اللہ اکبر، حضرت شاہ صاحب نے ملتان میں کس مولوی کو تھپڑ مارا تھا، سارا قصہ بیان کر دیں. اصل میں وہاں ملتان میں یہ ہوا کہ جب باتیں ہونے لگیں ان کی آپس میں، تو مولانا محمد علی جلندری نے حضرت صاحب کو معتزلہ کہہ، کہ مولانا حسین علی معتزلہ تھے. تو شاہ صاحب بڑے حوصلے والے آدمی تھے، بہت حوصلے والے، بالکل غصہ کم آتا تھا شاہ صاحب کو، طبیعت میں بڑا حوصلہ تھا. لیکن حوصلے والا آدمی جب غصے میں آ جائے تو پھر اس کا غصہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حدیبیہ میں ایک کافر بار بار نبی پاک کی داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرتا تھا، یوں ہاتھ لگا کے بات، حضرت صدیق اکبر فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اوئے کس طرح بات کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کون ہے، کوئی بات جو چلی نا، اس نے تھوڑی سی سختی کی نا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امسس بذلات، ترجمہ کروں، جا اور اپنے معبود لات کی شرمگاہ جا کے چاٹ. اب دیکھا ہے آپ نے کتنا سخت جملہ ہے، حوصلے والے آدمی کو جب غصہ آیا تو کتنا سخت جملہ کہا ان کے معبود کے متعلق، اپنے معبود لات کی شرمگاہ چاٹ جا کے، جو تمہارا کام ہے وہ کرو. تو جب انہوں نے مولانا حسین علی کو معتزلہ کہا نا، تو حضرت شاہ جی کو اس پہ غصہ آیا اور حضرت شاہ جی نے مولانا محمد علی جلندری کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. بات آگے بڑھنے لگی تو اس زمانے میں یہ اسلحہ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، آج تو بڑے اسلحے ہیں اور کلاشن کوفے ہیں. اس زمانے میں بڑا ہتھیار بدماشوں کے پاس بھی ہوتا تھا تو چاقو یا ڈنڈا، اس سے لڑائیاں ہوتی تھیں. تو حضرت شیخ القرآن کے پاس ریوالور تھا، وہ رکھتے تھے اپنے پاس. تو گڑبڑ ہونے لگی تو حضرت شیخ القرآن نے کہا بھی جڑا قریب آیا نا خیر نہیں اس کی، تو ریوالور کا اس وقت بڑا روب ہوتا تھا. اس طرح بات تھم گئی اور مولانا خیر محمد جلندری جو خیر المدارس کے مہتمم تھے، انہوں نے مولانا محمد علی جلندری سے کہا کہ شاہ جی سے معافی مانگو. آپ نے مولانا حسین علی کے بارے میں یہ جملے کہیں، وہ ان کے مرشد ہیں، ان کے پیر ہیں اور استاد ہیں، اور آپ نے ان کے متعلق یہ جملے کہیں، معافی مانگی ہے شاہ جی. مولانا طیب صاحب کی کتاب کے متعلق کل بھی عرض کیا تھا، جو حضرات لینا چاہیں بھائی لے لیں بھائی. یہ بتائیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کا پتہ چل چکا ہے، اب ہمیں ہندو اور سکھ کے بارے میں وضاحت کریں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ہندو اور سکھوں کو آپ کیا کرتے ہیں بھائی، جب قرآن نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا تو آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی کتاب اگر آپ کو شوق ہے تو لے کے پڑھیں، میں نے ان کے متعلق کچھ نہیں پڑھا ہے، نہ ہندو مذہب کے متعلق میں نے کچھ پڑھا ہے، نہ سکھ مذہب کے متعلق میں نے کچھ پڑھا ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہر ماہ کے بعد تجدید نکاح کرنی چاہیے. صرف تجدید نکاح نہیں کرنی چاہیے، برات بھی نئے سرے سے چڑھانی چاہیے. غلط ہے بھائی، کیا ضرورت ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ باورچیوں سے کہیں کہ روٹی کو بھگو کر رکھ دیا کریں تاکہ آسانی سے کھائی جا سکے، کیونکہ روٹی پلاسٹک کی طرح ہوتی ہے، نیز پانی کا پینے کا پانی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، ان کو کہتے ہیں کہ وہ پانی میں بھگو کے رکھا کریں. آج جہاد افغانستان فرض ہے یہ کہ نہیں؟ اس طرح جہاد کشمیر فرض. میں نے کل کہا کہ حضرت نیلوی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ جب تک مومن ایک امیر پر متفق نہ ہوں، ایک امیر اپنا بنائیں، اس کی بیعت کریں، اور وہ امیر جب آرڈر کرے گا تو اس وقت جہاد فرض عین ہوگا. جی آپ نے کہا کہ تخلیق سے مراد کھلونے بنانا، صورت بنانا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے خالق ہونے کی نفی اگلی کلام بإذن اللہ سے ہو رہی. بالکل جی، وہ تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بنایا تو آگے انہوں نے کہا کہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو بإذن اللہ وہ سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں. حضرت حسین علی کے مناظرے کی تفصیل سنائیں اور بتائیں کہ پھر باب انی والی سے مناظرہ ہوا یا نہیں. نہیں جی، کوئی پھر بات اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی، بس اتنی سی بات ہوئی جو میں نے آپ کو سنا دی، اور حضرت صاحب کی وہ بات میں نے آپ کو نہیں سنائی جو لفظ کہہ کے حضرت صاحب اٹھے تھے، اس لیے کہ وہ یہاں مناسب نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ عذاب قبر اس دنیا میں ہوتا ہے، اس کے برعکس آپ کہتے ہیں کہ عذاب قبر عالم برزخ میں ہوتا ہے، جبکہ اس جو اس دنیا کے قائل ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ گناہ جسم کرے اور عذاب روح کو ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے. میرے بھائی یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں کہ گناہ جسم کرے اور سزا روح کو ملے. اس پر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کا جواب تو میں دے دیتا ہوں، چلو عقلی سے جواب عقلی میں دیتا ہوں. جب انسان نے گناہ کیا اس کا وزن تھا ایک من، ایک من تھا وزن اس کا. جب انسان مرا اس کا وزن ہو گیا دو من، بعد میں وہ موٹا ہو گیا. یہ دوسرے من کو بھی عذاب ہوگا کہ کوئی نہ؟ کیوں؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں تھے، آئے ہی پیچھے. عقلیات نہیں چلتی ہیں بھائی. حضرت شموئیل، شمو آپ نے غلط لکھا ہے، شین میم واو، حمزہ یا، حمزہ یا لام، عین یا لام نہیں، شموئیل جیسے اسرائیل. حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے پر ان کے ساتھیوں میں سے تالوت اور ان کا مدعو کا جلوت ہے، جلوت کو حضرت داؤد نے قتل کیا، تو حضرت داؤد حضرت موسیٰ کے بعد تو نہیں آئے. کیوں حضرت داؤد جو ہیں یہ حضرت موسیٰ سے پہلے آئے؟ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ سے پہلے آئے؟ کیا کشمیر میں جہاد کرنا فرض ہے؟ میں نے اس کا جواب میں نے دے دیا ہے بھائی. مہربان بھائی کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور معجزہ اپنے مورد پر بند ہوتا ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں بنتی. یہ آیت بھائی، یہ آیت للناس، اس پر کہتے ہیں کیا دلیل نہیں بنتی؟ کیا معجزہ ہے یا کیا دلیل نہیں بنتی ہے؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کے متعلق کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام پر موت آئی، 100 سال تک موت آئی، اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا تو ان کو حالات کا پتہ نہ چلا. آپ نے بھی قول معروف کیا تھا اور ہم نے، کوئی سمجھ نہیں آئی بھی کیا لکھا ہے آپ نے؟ حلوے والا کال تو نہیں یاد آ گیا آپ کو؟ کال معروف ان سے معقول کال، آپ ہمارے سپہ سالار بن جائیں، ہم سب طالب علم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیا آپ ہمارے سالار بننے پر تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ سوچیں گے انشاءاللہ، سوچا جا سکتا ہے. جو مولوی کسی علماء کو اور اپنے استاد کو گالی نکالے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ گالی نکالنا تو ویسے بھی فسق ہے، کسی عام آدمی کو بھی نہیں نکالنی چاہیے گالی، چے جائے کہ اپنے استاد کو یا کسی عالم کو گالی نکالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں ایسا کرنا چاہیے. ایسے آدمی کے پیچھے نماز، مستقل ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے.